चलिए अगली बहस देखेंगे, अदायगी कर्ज को यकीनी बनाने के लिए बास तदबीर है। अब ये है वो टॉपिक जिसको मेरा ख्याल है कि पढ़कर आप शुक्र अदा करेंगे कि हम ये कोर्स कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं ना निकले, कोई बंदा आज तक आपने दुनिया में ऐसा नहीं देखा होगा जो कर्ज ले और ये ना चाहे कि मैं अदा कर सकूं, है ना। अब दुनियावी लिहाज से तो लोग पेमेंट प्लान इसको कहेंगे, लोग आगे से देने कैसे हैं, इन्वेस्ट कैसे करना है, इकोनॉमिकली इसको कैसे देखना है, लेकिन अब आपको इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत से वो दलाइल, वो तरीके, वो रास्ते बताए जा रहे हैं कि आप पे ऑफ कर सकें। खुश हो रहे हैं ये टॉपिक सुनकर कि अल्लाह ताला ऐसे कर्जों से निकालने के रास्ते बना दे। शरीयत इस्लामिया में कर्ज की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कई तदबीरें मौजूद हैं। इनमें से कर्ज लेते वक्त मकरूज का कर्ज ख्वाह के पास कोई चीज़ रहन रखना, मॉर्गेज। फिर दूसरी चीज़ अदायगी कर्ज के लिए जामिन का तकर्रुर और हवाला कर्ज है, यानी कि अगर ये ना दे सके तो कोई दूसरा दे देगा। पहली चीज़ क्या है, यानी आप किसी को कर्ज दे रहे हैं और आपको कैसे श्योरिटी मिले कि दूसरा शख्स जो ले रहा है वो वापस करेगा। क्लियर हुई की बात। जो शख्स कर्ज दे रहा है उसको कैसे यकीन हो कि मेरा कर्ज वापस आएगा। तो पहली सूरत क्या है कि रहन, चलो भाई कोई बात नहीं, पैसे में ना आए तो ये चीज़ तो बेच लोगे। फिर दूसरी चीज़ जामिन, जिसको आप क्या बोल रहे थे अभी, गारंटियर, गारंटियर दे दीजिए। और हवाला कर्ज है। रहन के मुतालिक पिछले सफात में जो बात हुई इसके बाद अब हम दो टॉपिक देखेंगे। नंबर एक, अदायगी कर्ज के लिए जामिन और हवाला कर्ज। थोड़ी सी समझने वाली चीज़ चला पढ़ के फिर बात करेंगे। अदायगी कर्ज के लिए जामिन, शरीयत इस्लामिया में कर्ज की वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक तदबीर जामिन का मुकर्रर करना है कि वो मकरूज की अदम अदायगी की सूरत में, यानी वो मकरूज के कर्ज को अदा ना करने की सूरत में अदा करने की जिम्मेदारी कबूल कर ले, गारंटी दे देगा कि ये ना पे कर सका तो मैं पे कर दूंगा। और आप कहते कैसे, शख्स को तो ज़कात से भी माल दिया जा सकता है जो किसी की गारंटी ले ले, अब वो ना दे तो बेचारा ये देने वाला फंस, अब इसको कहाँ से दिए जाए। इसके ऊपर फिर इंसान अपना सदका खैरात भी लगा सकता है। इस्लाम इतना रिकमेंड करता है चीजें लेकर वापस करने को। इस पर इमाम इब्ने माजा ने अबू इमामा बाहली से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अज़ईमु गारिमुन व दैनु मुक्दीयुन, जामिन अदायगी करने का पाबंद है और कर्ज तो अदा किया जाना है। शिद्दत मिल रही है ना कि वापस करना ही पड़ेगा। अदायगी कर्ज के लिए जामिन का तायुन मंदरजा जैल तीन सूरतों में से हो सकता है। नंबर एक, कर्ज लेते वक्त, यानी कर्ज की अदायगी के लिए जामिन तायुन कर रहे हैं आप, कब कैसे, कर्ज ले रहे थे उस वक्त, कर्ज लेने के बाद मकरूज की जिंदगी में और मकरूज की वफात। अब ये तीन डिफरेंट स्टेप्स हैं। खुलासा क्या है, पहली सूरत क्या आती है कि आप कर्ज ले रहे हैं तो उसी वक्त ही कोई गारंटियर दिखा दें कि ये गारंटी ले, मैं ना दे सका तो ये देगा, या वो कहता है ये ना दे सका तो मैं दूंगा। एक सूरत है, उसी वक्त भी हो सकता है। दूसरी सूरत यह है कि बाद में भी हो सकता है, जब तक मकरूज जिंदा है तो अपनी जगह किसी को गारंटी में दिखा दे। तीसरी सूरत है कि जिसने कर्ज लिया अब मर गया, अब क्या करे, तो वो उसके बाद भी कोई उसकी गारंटी बन सकता है। आइए थोड़ा सा इसको अब तीनों को अलग अलग देखते हैं। पहली चीज, कर्ज लेते वक्त इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा से नबी सल्लम की रिवायत नकल की कि आपने बनू इसराइल के एक आदमी का जिक्र फरमाया कि इसने बनी इसराइल के एक दूसरे शख्स से 1000 दीनार बतौर कर्ज मांगे। इस शख्स ने कहा मेरे पास ऐसे गवाह लाओ जिनकी गवाही काबिल एतमाद। पीछे वाक्य पढ़ चुके हैं, वही वाक्य है। इस कर्ज तलब करने वाले ने जवाब दिया, कफा बिल्लाह ही शहीदा, अल्लाह ही काफी है। इसने कहा फातिनी भी कफील, कोई जामिन ले आओ। कहा कफा बिल्लाह ही वकील, अल्लाह काफी है। इसने कहा सद्दकता, तूने सच कहा। अब हदीस आगे हम पढ़ चुके थे लेकिन आपको पता आगे क्या हुआ, क्या हुआ था एक जुमले में आप में से कोई बता दे, नहीं याद? जी, दरिया वाली के उसने वापसी फिर देनी चाहिए तो वो लकड़ी में डाल दी, वही वाक्य। इमाम बुखारी ने इस हदीस को दर्जा ज़ेल उन्वान के अंदर रखा कि कर्ज की शख्सीगर जमानतों के मुतल्लिक बाब। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इस हदीस से कर्ज में गवाहों और अदायगी कर्ज के लिए जामिन तलब करना साबित हुआ। ये जो उसने पूछा ना कौन गवाह है, तो इसे साबित हुआ कि ये तलब करने चाहिए। हाफिज रहमहुल्ला कहते हैं कर्ज की अदायगी में जामिन के तलब करने पर दलालत इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला इनकार इसका जिक्र फरमाया, यानी आपने इनकार नहीं किया बल्कि जिक्र कर दिया, और बिला शुबा आपने ये बात इसलिए बयान की कि इसके मुताबिक अमल किया जाए, वरना आपके बयान से कुछ फायदा ना होगा। इतनी बात वाज़े हो गई कि जब कर्ज लिया दिया जा रहा है ना, उस वक्त किसी को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि कोई है जो तुम्हारी जगह पे करेगा और किफालत रहेगा। अब दूसरे वाक्य से पता चलेगा कि उस वक्त तो ये मामला नहीं हुआ था, लेकिन इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्ने माजा ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत नकल की। क्या फरमाया? बिला शुबा नबी सल्लम के ज़माने में एक शख्स 10 दीनार अदा ना करने की बिना पर मकरूज को चिमट गया, यानी तकाजा करने लगा, दो मुझे दो मुझे। तो इस मकरूज ने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं कि तुम्हें दूँ। इसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक तुझे नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि तुम मेरी रकम अदा करो और मुझे कोई जामिन दो। फिर वो इसको नबी सल्लम के पास खींच कर ले आया। आपने दरियाफ्त किया, वो कितनी मोहलत तलब कर रहा है? इसने अर्ज किया, 1 माह। आपने फरमाया, इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो नबी सल्लम के फरमाए हुए वक्त पर आ गया। आपने इससे पूछा, तुमने ये रकम कहाँ से हासिल की है? उसने जवाब दिया, एक कान से। आपने फरमाया, इसमें खैर नहीं। फिर आपने इसकी तरफ से कर्ज अदा कर दिया। अब ये कान से, कान क्या होती है? माइंस हाँ, तो नीचे हाशिया पढ़िएगा इसमें। आपने ये क्यों कहा कि इसमें खैर नहीं है? तो इसमें 4 किस्म के शुबे हैं। पहली बात है कि अल्लाह के नबी को इस लाए हुए सोने के बारे में किसी ऐसी बात का इल्म हो जिस पर आपने ये फरमाया हो, यानी हो सकता है कि वो किसी और की जगह हो और इसने उठा ली, माइट भी कोई रॉन्ग बात हो सकती है। फिर कान वाले कान से निकली हुई मट्टी बेचते हैं, इसमें सोना चांदी के निकलने ना निकलने की सूरत में इसकी मिकदार का कतई इल्म ना होने की भी धोखा हो सकता है, यानी अभी वो प्योर गोल्ड था या अभी मट्टी मिली हुई थी और अभी उसकी असल वैल्यू नहीं पता चल रही थी। तीसरी सूरत ये हो सकती कि खाम, खाम किसको कहते हैं? रॉ। खाम सोने का लेन देन में रिवाज नहीं होता, लेन देन में ढाला हुआ सोना और चांदी काम आते हैं। और चौथी बात है कि कानों से सोना निकालते वक्त इंसानी जानों के जिया का खतरा होता है। अब इन 4 में से कोई भी बात थी, हमारे लिए इसमें क्या बात है कि आपने उसकी तरफ से कर्ज अदा कर दिया। तो क्या पता चला कि बाद में आप बीच में आए थे और आपने दिया, और टोटल कितने? 10 दिन। तीसरी सूरत है कि मकरूज फौत हो गया, तो क्या होगा? इमाम बुखारी ने हजरत सलमा बिन अलकवो से रिवायत नकल की, बिला शुबा नबी सल्लम के पास एक जनाजा लाया गया ताकि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो आपने दरियाफ्त किया, हल अलैहि दैनुन, क्या इसके जिम्मे कोई कर्ज है? उसने कहा, ला, नहीं। तो आपने इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर आपके से एक दूसरा जनाजा लाया गया तो आपने फरमाया, हल अलैहि मिन दैन, क्या इसके जिम्मे कोई कर्ज है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, फसल्लु अला साहिबिकुम, तुम ही अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो। अबू कतादा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसका कर्ज मेरे जिम्मे है। क्या मतलब? जामिन बन गया। और कब? जबकि वो बंदा फौत भी हो गया, यदि मैं इसका कर्ज अदा करूंगा। फसल्ला अलैहि की नमाज जनाजा पढ़ाई। सुनन निसाई इब्ने माजा में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिल वफाई, तुम जिम्मेदारी लेते हो अदायगी की, यानी वाकई दोगे? उन्होंने अर्ज किया, बिल वफाई, हाँ जी। तो मुस्तदरक में कि आपने फरमाया, हुमा अलैहि का वफी मालिक अवल मैयित मिन्हा बरी उन, वो दो कर्ज वाले दिनार तुझ पर और तेरे माल पर हैं और मैयत दोनों की अदायगी से भरी हो चुकी है। देखिए अल्लाह कैसे सबब पैदा करता है। आयत को बचा लिया गया और ये शख्स अपने ऊपर लेगा। उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। तो आपने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी अबू कतादा से मुलाकात होती तो फरमाते, इन 2 दीनारों का क्या बना? आपने कहा था कि मैं पे करूंगा, तो क्या बना? यहां तक कि आखिरकार उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने इन दोनों को अदा कर दिया है। यानी कि बस उस वक्त बात की और छोड़ दी। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन हीन बरदत अलैहि जिल्दहु, अब इस पर इसकी जिल्द ठंडी हुई है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी ने इस रिवायत में से क्या बात निकाली? टॉपिक देखिएगा, इस बारे में बाप के मैयत के कर्ज का जामिन बनने वाला इससे रजू नहीं कर सकता, यानी बाद में पीछे नहीं हो सकते। फिर आप बाज़ लोग कहते हैं, जब कोई मरता है तो एक हल्की सी आवाज कोई लगाते हैं, अगर मैयत पे कोई कर्ज है तो बता दें, और अगर कोई कह दे अच्छा अदा कर देंगे, तो बाद में कोई जाए लेने तो फिर 100-100 बातें करते हैं, लो जी फुला मर गया और आप लेने आ रहे हैं पैसे। तो ये कोई दिखावे के लिए नहीं होगा, रियलिटी में होगा। अलामा आईनी हदीस के फवायद में कहते हैं, इस हदीस में मैयत की तरफ से अदायगी कर्ज में जामिन होना साबित होता है। जमानत की ये तीनों सूरतें قرض کی واپسی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اچھا یہ بات کرتے ہوئے دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں تھیں، آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. پہلی بات دیکھیے کہ جو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ مرنے کے بعد اس کا قرض پھر ضمانت لینے والے پہ چلا گیا نا، تو اب وہ آزاد ہو گیا. اس حد تک اگر کسی مرنے والے پہ قرض ہے، جو شروع میں ہم نے بات کی ہے نا میت کے پچھلے سیشن کے، کہ کس طرح سے میت کے اوپر قرض ہو اور پھر بعد میں مرنے والے کو اس کا بیوی کے نام چلا جاتا ہے، یہ اگر صرف قرض ہو، نوٹ کیجئے گا یہ جملہ، اگر صرف قرض ہو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ. اگر ایک شخص کسی ایسے قرض میں مرا اور بعد میں وہ قرض بیوی کے نام آ گیا یا کوئی بچوں نے کہا اچھا جی ہم اپنے نام بانٹتے ہیں، تو وہ پھر ضمانت میں آ جائے گا. کتنوں کو بات واضح ہوئی؟ سمجھ گئی؟ پھر میت بچ جائے گی، لیکن پھر اگر وہ دوسرا معاملہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور تیسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ مرنے والا خود کس سوچ پہ مرا، توبہ کی نہیں کی، تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو پوری کوشش کر لینی چاہیے کہ مرنے کے بعد اس بندے کو فارغ کر دیا جائے، ان کے نام سے، ان کے کاغذوں سے وہ ساری چیزوں کو نکال کے ختم کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی بخشش کرے اور ہمیں بھی اس سے ہٹائے. دوسری چیز جو بہت سینسٹیو ہے، ادھر آپ نے نوٹ کی ہے، نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا. کس نے؟ کون تھے وہ؟ رحمت العالمین. اتنی سخت دلی. یہاں ایک کوشچن آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ابھی کر نہیں رہے کیونکہ آپ شاید ابھی اتنا آگے نہیں گئے یا فوراً سوچ نہیں پا رہے. عبداللہ بن ابی، راس المنافقین، جس کا یہ نفاق کھلا پڑا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی، تو قرض والے کی نہیں پڑھا رہے؟ یہ کراس کوشچننگ کر سکتا ہے کوئی آپ سے کہ عبداللہ بن ابی جس نے اتنے دکھ دیے، یہ کیا وہ کیا، آپ اس کی پڑھا رہے تھے اور ادھر آپ نے نہیں پڑھائی؟ بات سمجھ گئے؟ سوال سمجھ آئے تو پھر ہی جواب آئے گا نا. کوئی آپ میں سے اس کا جواب دے گا؟ جی آپ آفرین. اچھا پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ نقطہ دیا کہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا نا، تو وہ اللہ جانے اور بندہ جانے، ادھر بندوں کا حق تھا. ٹھیک ہے جی. دوسری یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی آپ، قرض کی اہمیت،
اس کی شدت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے،
اس کی شدت. بالکل ٹھیک، سب کے پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات ہے اس میں. اور
جیسے پڑھا تھا کہ شہید کو بھی اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، بے شک وہ اس کے آخری قطرے کے ساتھ ہے، تو
شدت بھی نہیں ہوتی. جی ساروں کی بات ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا نقطہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا تھا تو اللہ نے منع نہیں کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے کہ عبداللہ بن ابی ہو بیگ منافق ہیز، ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس یہ جو قرض کی صورت میں نہ پڑھنے کی، ابھی جو کام کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر اس شخص کے لیے نماز جنازہ آپ کی پڑھنی کیا تھی؟ نبی جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے نا تو اس شخص کی بخشش لازمی ہے، یہ ایک سفارش ہوتی ہے، یہ ایک آنر ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے تو وہ بس مجھے فیلنگ میں ایسا رہا انٹرپشن ہو جاتی، سگنلز بدل جاتے. ایک طرف تو یہ رول لگتا کہ اب اس شخص کو بخشنا چاہیے کیونکہ نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، دوسری طرف ابھی ایک بندے کا حق دینا اس بندے نے جو اس کو پیسے نہیں دے رہا، اس کے مر گیا، تو وہ انٹرپشن آ رہی ہے. بات واضح ہوئی؟ انسانی معاملات کی اہمیت بھی سمجھ آتی. دوسری چیز پہ جائیں گے، حوالہ قرض. پہلا کیا پڑھا؟ ضامن بننا. اس کے اندر ہم نے کتنی چیزیں پڑھی؟ پہلی کیا؟ قرض لیتے وقت، دوسرا بعد میں بھی کسی وقت، اور تیسرا اس کے مرنے کے بعد. اب حوالہ قرض، یہ بہت عام ہے لیکن ہم عورتوں نے اتنی نہیں سنی ہوتی، ذرا اس کو بھی پڑھتے ہیں. ادائیگی قرض کو ممکن بنانے کے لیے ایک شرعی تدبیر حوالہ قرض ہے. حافظ ابن حجر نے اس کی تعریف کی، وفقہ کے نزدیک قرض کو ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں منتقل کرنا ہے. وہی عند الفقہائی نقل دین من ذمۃ الى ذمۃ. بات واضح؟ میرا قرض آپ اپنے نام پہ کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے حوالہ. بات واضح ہوئی؟ حوالہ قرض کیا ہے؟ ایک کا قرض دوسرے کے نام پہ چلا جائے. اس کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ سے نقل کی، آپ نے فرمایا دولت مند کی طرف سے ٹالا مٹول ظلم ہے، یعنی مال رکھتا ہے پھر نہیں دے رہا میں، سو جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرے. کیا مطلب؟ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث پہ، جب اس کے خوف کسی غنی کے ذمہ لگایا جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. قرض خواہ کی طرف سے اس حوالے کو قبول کرنے کے لیے علماء کی تین رائے ہیں، بعض نے اس کو مباح، بعض نے اس مستحب، اور بعض نے واجب قرار دیا. ان تینوں میں جو رائے بھی راجے ہو، راجے سے مراد بیٹر ہے، اوپر ہے، اس سے قطع نظر یہ بات تو واضح ہے کہ قرض کی واپسی کو ممکن بنانے والی ایک شرعی تدبیر حوالے قرض بھی ہے. جی بس سمپل سی بات ہے، دیکھیے نا کہ میں نے کسی کے پیسے دینے تھے، ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. ضامن کون تھا؟ کہ اگر یہ نہ دے سکا تو میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، ضمانت تھی نا وہ کفی جو بیچ میں بنے. ادھر کیا ہے، قرض کو ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں ڈالنا، ٹھیک ہے. اور نیچے حدیث میں دیکھے کہ دولت مند کی طرف سے رول ظلم ہے، جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے. امام نووی اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جب اس کے قرض کو کسی غنی، غنی کس کو کہتے ہیں؟ امیر کے ذمہ لگایا جائے تو اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. آپ کی ماسی نے قرض لیا ہوا تھا کسی سے، ٹھیک ہے، اب وہ غریب تھی نا، آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ جب لینے آتا ہے تو آپ کو بتا آپ کی ماسی نہیں دے سکتی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر آؤ، تم اس کو جان چھوڑ دو، تم نے مجھ سے لینا ہے. یعنی اس میں کہہ لیجئے کہ جو بیچ میں کفیل بننے کی آخری مدت، آخری سٹیج تھی نا، وہ شروع میں ہی آ گئی. کفیل بننے میں کیا تھا، یعنی ضامن میں، اگر یہ نہ دے سکا تو میں دوں گا، تو ادھر یہ ہے کہ میں بھی دے رہا ہوں، یہ اس سے بھی بیٹر ہے. یعنی مین اس میں آپ نے جس بندے نے قرض لیا تھا اس کو بالکل آزاد کر دیا، ٹھیک ہے. اب اگلا ٹاپک الحمدللہ شروع ہوگا جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے، چھٹا ٹاپک ہے بیسیکلی. اب یہ ٹوٹل ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے، نادار مقروض کی مدد کرنا. نادار کون ہے؟ جو غریب ہے، قرض لے چکا ہے، اب وہ دے نہیں پا رہا، تو آپ اس کی مدد کیسے کریں. اور آخر میں پھر ایک ٹاپک آئے گا جس میں انشاءاللہ ہمیں بہت ساری ٹپس ملیں گی قرضوں سے نجات کی. بس اوقات مقروض کوشش کے باوجود قرض ادا نہیں کر پاتا. اسلام میں جہاں ایک طرف قرض خواہ کو اس کے ساتھ مطالبے میں نرمی، ادائیگی میں مہلت، قرض کے کچھ حصے یا مکمل قرضے کی معافی لائی ہے، وہاں دوسری طرف عام مسلمانوں، اس کے رشتہ داروں اور اسلامی ریاست کو بھی ان کی مدد کی تلقین کی گئی. کیونکہ ابھی تک پڑھ کے تمہیں یہی فیل ہو رہا ہے نا کہ قرض لینے والا پھنس گیا اور جان چھٹے گی نہیں جب تک نہیں دے پائیں گا. لیکن کبھی نیت بھی ہے، دے بھی سکتا ہے، دینا بھی چاہتا ہے لیکن دے نہیں پاتا، تو کیا کریں پھر، ایسے لوگوں کو مار دیں؟ اب یہاں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھے گا کہ جو قرض لے چکا ہے اس کی مدد کیسے کیجیے جبکہ وہ نہ دے سکے. اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہوگا. پہلی بات ہے اسلامی معاشرے کی طرف سے مدد، یعنی سوسائٹی مدد کرے گی ایسے شخص کی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرض کے زیر بار آ جائیں اور کوشش کے باوجود ادائیگی کی استطاعت نہ رکھیں، زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے پسے ہوئے لوگوں کی مدد دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے کرنے کی حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سورت توبہ کی نہ پڑھیں گے انشاءاللہ، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک اموالے صدقہ فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو، یعنی اسلام کی طرف جو موٹیویٹڈ ہیں، اور گھٹنے چھڑانے کے لیے. ٹاپک آپ کا کیا؟ اور قرض داروں کے لیے، کون سے قرض دار؟ جو مشکل کے باوجود دے نہیں پا رہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسافر کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے. امام قرطبی کہتے ہیں الغارمون کون ہے، یہ لفظ غارم ہے نا، قرض دار جو ہے، وہ ایسے لوگ ہیں چڑھ جائے اور ان کی ادائیگی کی ان میں طاقت نہ ہو، البتہ جس نے حماقت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو. یہ حماقت کے کاموں کے لیے قرض کون سا ہوتا ہے؟ لگژریز کے لیے. اچھا آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی کبھی سنا ہی نہیں ہے. حماقت ہی ہے نا بیکار، 5,000 کی بھی گاڑی لے سکتے ہیں، آپ نے 25 کی کیوں لینی ہے؟ حماقت ہے، سیدھی سی بات ہے. نہ تو اس کی زکات کی مد سے اور نہ کسی اور مد سے مدد کی جائے گی، ورنہ تو ساری بات ہم اپنے دوستوں میں بانٹ دیں، ساری قرضے تم اپنی مجھے دے دو، میں تمہیں اپنی دے دوں، رائٹ، یہی مطلب ہے نا. ہاں اگر وہ توبہ کرے پھر اس کی مدد کی جائے گی. تو کیا پتہ چلا، جس نے جائز ضروریات کے لیے لیا استطاعت پہ، اگر وہ ساری شرطیں یاد رکھے نا کہ ادائیگی کر سکتا ہو پھر ہی لے، اتنا ہی لے جتنا لے. دے سکتا ہے تو پھر اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جائے گی. قاضی ابو یوسف کہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے نافرمانی کے کاموں کی بجائے ٹھیک اغراض کے لیے قرضہ لیا ہو جبکہ ادائیگی قرض کے بعد ان کے پاس بقدر نصاب مال نہ رہ جائے. یہ بھی ایک شرط لگائی, یعنی وہ شخص اتنے بڑے قرضے میں آ گیا کہ اگر وہ اپنا قرض دے دے تو اس کے پیچھے اتنا تھوڑا رہ جائے کہ جو زکوٰۃ کی مد سے کم ہو. آپ کہتے ہیں نا 7.5 تولے سونا ہوتا ہے یا چاندی 52 تولے یا کوئی ایک بکریوں کا, وہ سارا ایک زکوٰۃ کا ایشو الگ ہم پڑھ سکتے ہیں, تو اتنا کم رہ جائے تو پھر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مقروض کو صدقہ خیرات دینے کی رغبت دلائی. امام مسلم نے ابو سعید خدری سے روایت نقل کی, نبی کے زمانے میں ایک شخص نے باغ کا پھل خریدا جس میں نقصان کی بنا پر اس کے ذمے کافی قرض چڑھ گیا. آپ نے فرمایا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن اس سے قرضے کی رقم پوری نہ ہوئی, تو آپ نے ان کے قرض خواہوں سے فرمایا جو تمہیں ملا ہے وہی لے لو, اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں. علامہ قرطبی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس پر صدقہ کرنا واجب نہیں, اور جس نے کیا یا اس کی ترغیب دی تو اس نے اپنے لیے بھلائی کی اور اس میں بہت ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے ساتھ یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا تاکہ ان کے قرض خواہوں پر واضح ہو جائے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, اور جو کچھ وہ لے چکے ہیں اس کے ساتھ ان کے دل راضی ہو جائیں اور قرض کا باقی حصہ چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح معاذ رضی قرض کی تخفیف ہو جائے, تخفیف مین کمی ہو جائے. صدقہ کرنے والے تعاون کے اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں, اور یہ نادار قرض دار پر صدقہ کرنا اچھی سنت بن جائے. بات واضح ہوگی؟ یعنی اس طرح کا معاملہ ہوا. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے, کوئی شخص مر گیا, $1,000 چھوڑ کے گیا, ٹھیک ہے, واپس آ جائیں اسی ترکے کے سوال پہ, اس کے ذمے قرض 1500 کا تھا, اب کیا کیا جائے گا؟ بھول جائیں وارثوں کو, بھول جائیں بیوی کو, وصیت کو, 1,000 چھوڑا لیکن قرض اس پہ 1500 کا تھا, تو کیا کیا جائے گا؟ اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ 1,000 ساروں کو دے دیا جائے جن کو, اور 5 کو کہہ دے تم چھٹی کرو, نہیں, پھر پرسنٹیج دیا جائے گا. یہ وہی بات ہے, دے ہی نہیں سکتا, ہے ہی کوئی نہیں, کوئی پیچھے بھی نہیں دینا چاہ رہا, کوئی پاسبلٹی نہیں. تو پھر مثال ہے کسی نے 500 قرض لیا ہوا تھا نا, کسی نے 700, کسی نے 800, تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل رقم تھی 1,000, 500 کم ہے, رائٹ, اس 500 کو سب کے حصوں میں ایک ریوائڈ کر دیں گے, یعنی سب سے 10% کم کروا دیا جائے گا کہ معاف کرو, اور کہا جائے گا کہ تم اس کو معاف کر دو. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض داروں کو مفلس کہ جانے والی ہر چیز لینے کا حق دے دیا ہے. آپ کا ارشاد ہے جو تم پاؤ لے لو, یعنی اب جو مل رہا ہے وہ لے لو, کم از کم جو ملتا ہے وہ تو لے لو, اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ہاں موجود ہر چیز لے لی جائے گی, البتہ اس کی ضرورت کی چیزیں چھوڑ دی جائیں گی. ابن نافع نے مالک سے روایت نقل کی, بدن کو چھپانے والے کپڑوں کے سوا کوئی چیز اس کے لیے چھوڑی نہ جائے گی. کتنا اگریسونیس دکھ رہا ہے, لیکن انسانوں کے معاملے, اس کی رہائش گاہ, انگوٹھی, حتیٰ کہ جمعے کا لباس بھی اس کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا, یعنی مقروض قرض خواہ کو اتنا گھر بھی لے لے. البتہ اگر اس کی قیمت معمولی ہو تو اس کے پاس رہنے دیا جائے, پتہ چلے کہ وہ بیچ کے بھی کچھ نہیں ملنا تو پھر اس کو ہی دے دیا جائے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَٰلِكَ, اور تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں. اس طرح آپ نے اپنے فیصلے میں توازن برقرار رکھا, اور ایک طرف قرض خواہوں کو مقروض کی بساط سے باہر کسی چیز کے تقاضے سے روک دیا, تو دوسری طرف قرض دار کو اس بات کا پابند کیا کہ جو کچھ بھی اس کے ہاں موجود ہے وہ اپنے قرض خواہوں کے حوالے. اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کہتے ہیں اس حدیث میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون, نادار اور خصوصی طور پر مقروض کے ساتھ ہمدردی, اور اس پر صدقہ کرنے کی رغبت دلائی گئی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے قرض کے بوجھ تلے دبے شخص کو سوال کرنے کی اجازت دی. امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ 3 قسم کے اشخاص میں سے کسی ایک کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. سوال مین ٹو آسک, بیگنگ. نمبر 1 اذیت ناک خون والے, یا بھاری قرض والے, یا شدید فقر والے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا نادار مقروض میت کی نماز جنازہ خود پڑھانے کی بجائے صحابہ سے کہنا صلوا علی صاحبکم, تم ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو, اس میں بھی ضمنی طور پر عام لوگوں کی اس بات کی رغبت ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کر دیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے محروم نہ رہ جائے. تو بات واضح ہو گئی کہ جب کسی نے قرض لیا اور اس کا انتقال ہو جائے تو پھر ان لوگوں کو جتنا بھی ملتا ہے ان کو مل جائے وہ لے لینا چاہیے, اور جو بالکل ہی مقروض ہو گیا کہ اب وہ کر ہی نہیں سکتا تو وہ اس کے لیے لوگوں سے مدد بھی مانگ سکتا ہے. پھر دوسری چیز دیکھیے، اقارب، رشتہ داروں کو نادار میت کے قرض کی ادائیگی کی تلقین. آپ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نادار میت کا قرضہ ادا کرنے کی رشتہ داروں کو بطور خاص یعنی پرزور ترغیب دی گئی. امام ابو داؤد الطیالسی، احمد، ابو داؤد نسائی، حاکم اور بیہقی نے حضرت سمورہ سے روایت نقل کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں ہے؟ کسی شخص نے جواب نہ دیا. فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا. آپ نے پھر فرمایا یہاں فلاں قبیلے کا شخص ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا پہلی دو مرتبہ جواب دینے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ خبردار، یعنی خوب توجہ سے سنو، بلا شبہ میں تمہارا ذکر تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، بے شک تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے روکا گیا ہے. سمورہ نے بیان کیا یقیناً میں نے دیکھا کہ اس نے اس کی طرف سے ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرنے والا باقی نہ رہا. یعنی اس کے قبیلے، اس کے خاندان والوں کو فورس کیا جائے گا کہ تم اس کی طرف سے دو. ہوتا ہے نا ایک رشتہ داری کا تعلق اور قربت کا، تو آپ نے اس کو پوچھا اور پھر بعد میں کہا کہ تم اس کی طرف سے ادا کر دو. ایک اور روایت میں آپ پاس اگر تم چاہو تو اس کی طرف سے فدیہ دے دو، اور اگر چاہو تو اس کو عذاب الہی کے سپرد کر دو. اس کو ہائی لائٹ کریں، کتنی بڑی وعید ہے. ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے کنبے والے اور اس کے معاملے کی فکر کرنے والے لوگ اٹھیں اور اس کی طرف سے ادائیگی کریں. کیونکہ رشتہ داری کا ایک اپنا حق ہوتا ہے، جب ہم باقی چیزوں میں رشتہ داری لیتے ہیں تو کوئی اگر ہمارا رشتہ دار کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور دیکھیں اس کے لیے لوگوں کے مرنے کا انتظار نہ کریں، آپ کا میرا فرض بنتا ہے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم اپنے بیک ہوم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون کس قرضے کس مشکل میں پڑا ہے، اس کو اس سے نکالیے. پہلی کیا پڑھی ہم نے، کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی؟ زکات کی مد میں دیا جائے گا. دوسری چیز اس کے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو کہا جائے گا. تیسری اب حکومت بھی مدد کرے گی. نادار مقروض کے سلسلے میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کی گوناگو ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نادار اور مفلس مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کرے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ بلا شبہ آپ کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ فرماتے حل دینی ہی فضلن، کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا؟ یعنی قرض تو ہے لیکن کیا اس کو ادائیگی کا کوئی اس نے طریقہ چھوڑا ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کی نمہاتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز خود پڑھ لو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، یعنی اس بیت المال میں مسلم گورنمنٹ کے پاس ہی مال آنے لگ گیا، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بڑا خوبصورت ہے، میں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے اب جو بھی ایمان میں سے وفات پا جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے. کیا پتا چلا مسلم گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام بیت المال میں سے کرے اور اس میں سے ان کو نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے تھا، اسی لیے آپ کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری مسلمان حکام کی ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا. تین قول ہیں. امام ابن بطال کہتے ہیں سلطان پر لازم ہے کہ وہ مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہونے والے شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو آخرت میں اس سے قصاص لیا جائے گا. مقروض کو ایسے قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے سے روکا جائے گا کہ اس کے برابر اس کا بیت المال میں حق تھا، اگر ایسا نہ ہو تو اس کے حصے کے مطابق. یعنی جو لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں، اب وہاں تو ٹیکسز نہیں ہوتے نا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ مسلم حکومت میں ٹیکس نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہوتی. تو جب کوئی ایک شخص اپنا حصہ ڈال رہا تھا تو بعد میں اس پہ کوئی مجبوری آئی تو پھر حکومت اس کی طرف سے ادا کرے گی. دوسرا قول ابن حجر کا ہے، وہ کہتے ہیں اور یہ چھوٹا سا پڑھ لیجئے، یعنی اگر قرض کے برابر مقروض کا بیت المال میں حق نہ ہو تو جس قدر اس کا حق بنتا ہو اسی حساب سے سلطان بیت المال میں سے قرض ادا کر دے. خیر دوسرا قول کیا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں تھا یا آپ کے بعد کے حکمران پر بھی واجب ہے؟ یعنی اب یہ قول ہے کہ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی یا آج کے دور بھی ہے؟ تو راجہ بات یہ ہے کہ اس کا وجوب ان پر جاری ہے، یعنی بعد والے مسلمان حکمران بھی یہ کریں گے. تیسرا اور آخری قول اس سلسلے میں کیا ہے، علامہ عینی کا، کہتے ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ بلا شبہ امام پر لازم ہے کہ وہ فوت ہونے والے مقروض شخص کے ساتھ ایسا ہی کرے، اگر وہ ایسے نہیں کرے گا تو روز قیامت اس سے قصاص لیا جائے گا. دیکھیے حکمران کی ذمہ داری کتنی ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا اور دنیا میں وہ گناہگار ہے. اگر بیت المال میں میت کا حق قرض کے برابر ہو تو مکمل قرض ادا کیا جائے گا، ورنہ اس کے حق کے برابر اس کا قرض ادا کیا جائے گا. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے حکومت کو اپنی زندگی میں کتنا دیا، زکوٰۃ کے طور پہ کچھ بھی، تو جتنا دیا ہوگا اگر اتنا دیا ہے کہ پورا قرض ادا ہو تو پورا ادا ہوگا، تھوڑا دیا ہے تو کم از کم تھوڑا تو پھر حکومت کو کرنا پڑے گا. شیخ البانی کہتے ہیں اگر اس مقروض میت کے پاس مال نہ ہو اور اس نے پہلے سے خود اس کے ادا کرنے کے لیے جد و جہد کی ہو لیکن ادا نہ کر سکا تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے ادا کرے. اللہ کے نبی کے بعد بھی بعض مسلمان حکام اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. امام ابو عبید القاسم بن سلام نے روایت کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبد الحمید بن عبد الرحمان کو جو کہ عراق میں تھے لکھا کہ لوگوں کے عطیات دے دو. انہوں نے جواب میں لکھا بلا شبہ میں لوگوں کے عطیات ان کو دے چکا ہوں لیکن پھر بھی بیت المال میں مال باقی ہے. انہوں نے ان کو لکھا تم دیکھو ہر وہ شخص جس نے بے وقوفی کے کاموں یا اسراف سے خرچ کرنے کے لیے قرض نہ لیا ہو اس کی طرف سے قرض ادا کر دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھے حکمران ہوتے ہیں نا تو برکت کتنی ہوتی ہے. سب کو دینے کے بعد بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس سے تم لوگوں کے قرض ادا کر دو. تو یہ چیزیں آج آپ کو مجھے اس چیز کے سوچنے پہ مائل کر رہی ہیں کہ اگر آج بھی اسلام کا نظام بہترین طریقے سے رائج ہو جائے تو وہی خوشحالی آ سکتی. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں کوئی مال لینے والا نہیں تھا، لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے کہ کس کو دیں. تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہ مسلمز کو اللہ تعالیٰ نے خاص دی بات. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کر جب آپ گورنمنٹ سے لینا ہے تو اس کی بھی کیا شرائط ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو آج کی جو باتیں سنی اس میں سے جو سوال ذہن میں آئے ہوں ان کو لکھ کے چھوڑ دیں. ریٹرن سوالوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ جواب بیچ میں آ جاتا ہے. اور یہ دعائیں پڑھتے جائیے. نیکسٹ ویک آخری سیشن ہے، اس میں آپ کو اور بہت ساری ٹپس ملیں گی کہ قرضوں سے کیسے نکلیں. اور ایون صرف نیکسٹ کلاس کے لیے بھی کچھ ساتھی جو آئیں گے کو یعنی پورے اس کورس کا ایک ایکسٹریکٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.